बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. سامعین، آپ ہمارے مختلف پروگرام، ہمارے پروگراموں کی آرکائیو نیز سحر اردو ٹی وی پہ نشر ہونے والے مختلف پروگرام لائیو پروگرام کے ساتھ ساتھ مختلف ٹائمنگ میں پیش کیے جانے والے نیوز بلٹن، فلمیں، ڈرامیز، ڈرامہ سیریل، سیاسی تبصرے، ٹاک شوز، یہ سب کچھ آپ ہمارے سحر ٹی وی کی ویب سائٹ پر، جس میں ریڈیو تہران کے پروگرام بھی موجود ہیں، آپ اس سائٹ کا وزٹ کر کے سن اور دیکھ سکتے ہیں. سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahartv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے خبریں نشر ہوں گی، خبروں کے بعد آپ نعت سنیں گے، نعت کے بعد پروگرام اسلام پلس نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے کہا ہے کہ پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی فروخت کی توانائی میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. ہندوستان کی اپوزیشن جماعت نے 3 متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کی حمایت جاری رکھنے پر تاکید کی ہے. پاکستان میں کرونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. بیت المقدس کے عوامی گروہوں نے جمعرات کو مسجد الاقصیٰ پر سیونیوں کی یرغار کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے. اور یمن میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ فوجیوں نے اپنے خلاف عدن کے عوام کے مظاہروں پر رد عمل میں مظاہرین پر فائرنگ کی ہے، جس میں کئی مظاہرین کے زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی فروخت کی توانائی میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ آج پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی فروخت کی صلاحیت تقریباً 22 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. ایران کے صدر نے کہا کہ روزانہ 56 ملین لیٹر پیٹرول کی پیداوار 107 ملین لیٹر تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی پیداوار جو 97 ملین لیٹر تھی آج 137 ملین لیٹر ہو گئی ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ امید ہے کہ انتخابات نہایت اچھے ڈھنگ سے منعقد ہوں گے اور عوامی مشارکت بھی اچھی ہوگی. رواں موسم گرما کے اختتام تک ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک خوراکیں تیار کر لی جائیں گی. یہ بات ایران کی وزارت صحت کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی فرید نجفی نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے بتایا کہ منصوبہ بندی کے مطابق رواں موسم گرما کے اختتام تک ایرانی کرونا ویکسین کی 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک خوراکیں تیار ہو کے مارکیٹ میں آ جائیں گی. واضح رہے ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کو ایران برکت کی انسانی آزمائش گزشتہ سال دسمبر میں شروع ہوئی تھی، جبکہ ایران پارس نامی دوسری کرونا ویکسین کی انسانی آزمائش کا عمل رواں سال فروری میں شروع کیا گیا. علاوہ ازیں بدھ 9 جون سے تیسری ایرانی کرونا ویکسین فخرہ کی انسانی آزمائش کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے 3 متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا ہے. کانگریس کے سابق صدر اور مرکزی رہنما راہل گاندھی نے آج اپنے ایک بیان میں کسان تحریک کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کھیتوں اور ملک کی حفاظت کے لیے کسانوں نے اپنی جانیں قربان کی اور ہمیشہ کھڑے اترے ہیں۔ راہل گاندھی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک 500 سے زائد کسان اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے کھیت سے لے کر سرحد تک لڑنے میں ماہر کسانوں کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ دریاسنا کانگریس کے محکمہ مواصلات کے سربراہ نے بھی حکومت سے کسانوں کے مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تینوں متنازع زرعی قوانین ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے حکومت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تینوں کالے قوانین کو ختم کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ ہندوستان میں بدھ کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق ملک کے چاروں بڑے میٹرو شہروں میں بدھ کو 21ویں بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 25 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ دہلی میں بدھ کو پیٹرول 95.56 روپے اور ڈیزل 86.47 روپے فی لیٹر پر فروخت ہوا۔ ممبئی میں پیٹرول 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 101.76 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 27 پیسے کے اضافے کے ساتھ 93.85 روپے فی لیٹر۔ چنئی میں پیٹرول 23 پیسے کے اضافے کے ساتھ 96.94 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 15 پیسے کے اضافے کے ساتھ 91.15 روپے فی لیٹر اور کولکاتہ میں پیٹرول 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 95.52 روپے اور ڈیزل 25 پیسے کے اضافے کے ساتھ 89.32 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ یاد رہے ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 21 بار اضافہ کیا گیا جبکہ 16 دن قیمتیں اپنی جگہ برقرار رہیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 1,118 افراد متاثر ہوئے اور 77 افراد موت سے ہمکنار ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 2,244 افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 9,36,131 ہے جن میں سے 21,453 ہلاک اور 8,69,691 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 44,987 ہے جن میں سے 3,024 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ بیت المقدس کے عوامی گروہوں نے جمعرات کو مسجد الاقصیٰ پر سیونیوں کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ العربیہ جدید کی رپورٹ کے مطابق سیونی حکومت کی مخالفت کے باوجود شہر بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے اطراف میں پرچم ریلی نکالنے پر انتہا پسند سیونیوں کے اصرار کے ساتھ ہی بیت المقدس کے نوجوانوں اور عوامی گروہوں نے پورے فلسطین میں ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے سیونیوں کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادگی کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں مسجد الاقصیٰ کے متولی عمر آل کسوانی نے سیونی آبادکاروں کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ اگر کچھ ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، خاص طور سے ایسی حالت میں جب اس یلغار اور حملے کے لیے اکسانے والے انتہا پسند یہودی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مسجد الاقصیٰ کی حفاظت و پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تمام فلسطینیوں کو مسجد کی انتظامیہ سے اپنے رابطے برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سیونی حکومت کی پولیس کی جانب سے شہر بیت المقدس میں پرچم ریلی منسوخ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیے جانے کے ساتھ ہی امریکی حکومت نے بھی سیونی وزیر جنگ کو پرچم ریلی نکالے جانے کے انجام کی بابت خبردار کیا ہے، لیکن انتہا پسند سیونی گروہ مسجد الاقصیٰ کے باب العمود کے سامنے جمعرات کو پرچم ریلی نکالے جانے پر اڑے ہوئے ہیں۔ دریاسنا امریکہ میں فلسطینی عوام کے حامی 100 سے زیادہ گروہوں کے اتحاد نے وائٹ ہاؤس کے حکام سے سیونیوں کے ساتھ اسلحہ جاتی معاہدے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں فلسطینی عوام اور امن کے حامی گروہوں نے ایک بیان میں امریکی ساتھ جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ سیونی حکومت کو گائیڈڈ بم فروخت کرنے کے 735 ملین ڈالر کے معاہدے کو جلد سے جلد منسوخ کر دینا چاہیے۔ اس بیان میں زور دے کر کہا گیا کہ فلسطینی عوام کے خلاف حالیہ جنگ میں سیونی حکومت کے ساتھ بائیڈن حکومت کے تعاون سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اس ملک کے حکام عالمی سطح پر اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس سیونیوں کی جانب سے فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی پامالی کی کھلی حمایت کرتا ہے۔ اس سے قبل بھی امریکہ کے اہم ترین پالیسی سازوں اور اہم شخصیات نے ایک بیان جاری کر کے واشنگٹن سے مظلوم فلسطینی عوام کے قتل عام میں تل ابیب کی حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ صہیونی فوج نے بیت المقدس کے بعض علاقوں پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے بدھ کو بیت المقدس کے سلمان علاقے پر حملہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے اس حملے میں آنسو گیس کے گولے استعمال کیے اور گولیاں فائر کی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ صہیونی فوجیوں نے صہیونی فوجیوں نے اس موقع پر ہونے والی جھڑپوں میں کئی فلسطینیوں کو وجہ بتائے بغیر گرفتار کر لیا۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ 12 دن کے بعد 21 مئی کو بند ہو گئی، تاہم فلسطینیوں کے خلاف اس کے جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ مجھے بدستور امید ہے کہ ہم ایک ساتھ مسجد الاقصی میں نماز ادا کریں گے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے المنار ٹی وی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کا مسئلہ تمام مسلم امہ کا مسئلہ ہے، اور فلسطینی بیت المقدس کی حمایت کے لیے پرعزم ہیں اور مسلم امہ کو ان کی حمایت کرنا چاہیے۔ سید حسن نصر اللہ نے ایک بار پھر یمن سے متعلق خبروں اور اس ملک پر سعودی عرب کے حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی جارحیتیں ناکام ہو چکی ہیں اور وہ اب اس ملک سے عزت بچا کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پہلے ہی دن سے ملت یمن کی صلاحیتوں اور ان کی کامیابی کا یقین ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکہ یمن کے خلاف جنگ ختم کرنے کا ڈھونگ رچا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جنگ کو ختم اور محاصرے کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ادھر یمن میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ فوجیوں نے اپنے خلاف عدن کے عوام کے مظاہروں پر رد عمل میں مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق جنوبی یمن کے شہر عدن میں یہ مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب متحدہ عرب امارات سے وابستہ جنوبی عبوری کونسل نے یمن کے سرکردہ رہنما فواد الخلیدی کو گرفتار کیا۔ الخلیدی کی گرفتاری کے بعد شہر عدن کے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگے۔ متحدہ عرب امارات سے وابستہ جارے فوجیوں نے عدن کے مختلف علاقوں بالخصوص التواہی محلے میں مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جنوبی یمن کے اکثر شہری اپنے ملک میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی غاصبانہ موجودگی کے مخالف ہیں اور انہوں نے ان دونوں ملکوں کے خلاف بارہا مظاہرے کیے ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف جارحیت کے ساتھ ہی اس کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے جارحانہ حملوں میں اب تک 17,000 سے زیادہ یمنی شہید، 80,000 زخمی اور لاکھوں بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دمشق پر صہیونی حکومت کے میزائلی حملے کو ناکام بنا دیا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے اعلان کیا ہے کہ شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے صہیونی فوج کے کئی میزائلوں کو تباہ کرتے ہوئے دمشق پر صہیونی حکومت کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ میزائل اسرائیلی جنگی طیاروں نے فائر کیے تھے۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کی حمایت اور مدد کے لیے شام کی بنیادی تنصیبات اور فوجی مراکز کو نشانہ بناتی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے علاقے کا توازن صہیونی حکومت کے حق میں تبدیل کرنے کے لیے 2011 میں دہشت گردوں کی مدد سے شام میں بحران کھڑا کیا ہے۔ شام کی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مشاورتی مدد اور روسی فضائیہ کی حمایت سے اس ملک سے داعش دہشت گردوں کی بساط لپیٹ دی ہے، جبکہ دوسرے دہشت گرد بھی بہت جلد ہی ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اسرائیل کو شام میں دہشت گردوں کی مکمل شکست سے سخت تشویش لاحق ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سایہ ہے زلف گراگیر کرو، سایہ ہے गिरागीर करो आज रोशन मेरी तकदीर करो आज रोशन मेरी तकदीर करो। दिल के वीरान को रोशन कर दो अपना मस्कन यहीं तामीर करो अपना मस्कन यहीं तामीर करो। कब तलक मुझसे हिजाबत जमाल और वाजे जरा तस्वीर करो तस्वीर करो। रुख से एक बार उठा दो सफ़े नूर की तफसीर करो मुसफ़े नूर की तफसीर करो। तसव्वुर पे हकीकत।
अजीज सामिन, अभी आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे और अब पेश खिदमत है नशरियात का अगला प्रोग्राम इस्लाम प्लस, जिसके साथ दुआए इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरजहु नशर होगी, जिसके साथ ही हमारी रात की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगी।
रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आप से मुखातिब है। ये प्रोग्राम सहर उर्दू टीवी की पेशकश है, जिसे हम अपने सामेन के इस्तेफादे के लिए पेश कर रहे हैं। असली प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप सहर उर्दू टीवी की वेबसाइट urdu.sehrtv.ir से रुजू कर सकते हैं।
اسلام میں بعض گناہ انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، کیا یہ واقعی عدل و انصاف ہے کہ ایک محدود گناہ کے لیے انسان کو ابدی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے؟
یہ سوال بھی بہت اہم ہے، اور آدمی کو اللہ نے چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی دی ہے، تو یہ بھی سوال آدمی کے سوچنے اور فکر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی فکر کرتا ہے تو طرح طرح سے اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اور دین سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے، جب تک سوال نہیں ہوگا تو حقیقتیں سامنے نہیں آئیں گی۔ بہت اچھا سوال ہے کہ جب ہم اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو ہمارا گناہ محدود ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا، دو گھنٹے کا، تین گھنٹے کا، ایک مہینے کا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے یہاں ملتی ہے تو لامحدود سزا ہوتی ہے، دائمی سزا ہوتی ہے۔ یہ سوال ہے یا اعتراض ہے، یہ یقیناً سوچنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک دو گناہ کی بنیاد پہ اتنی بڑی سزا دیتا ہو۔ اصل مسئلہ گناہ یا جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان کی تطہیر کا ہے، چونکہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ نجس اور نجاست دونوں کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی بھی نجس چیز، کوئی بھی نجاست جنت میں نہیں جا سکتی۔ لہٰذا جب گناہ کرتا ہے آدمی تو وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، اس میں ایک نجاست و خباست پیدا ہو جاتی ہے، قباحت اس کے وجود میں آ جاتی ہے جو اسے جنت کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دو چار نیکیاں کر کے فوراً جنت میں چلا جائے، جب دو چار نیکیوں کے بعد آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو دو چار گناہ کرنے کے بعد بھی آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اصل مسئلہ تطہیر کا ہے کہ آدمی اپنی فطرت کو پاک کرے، اپنی نفس کو پاک کرے، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ مختلف طریقے سے گناہ جب آدمی کر لیتا تو اس کی اللہ تطہیر کرنا چاہتا ہے، اس کائنات میں تطہیر، مثلا اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ آدمی کے وجود میں جو گندگی گناہ کے ذریعے سے پیدا ہو گئی ہے، جو اللہ کی دوری پیدا ہو گئی ہے گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، وہ توبہ کے ذریعے سے اس گندگی کو دور کرے، اپنی تطہیر کرے اپنے نفس کی، اسے پاکیزہ بنائے۔ یا پھر کچھ بیماریاں ہیں جس سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان گناہ نے دوری پیدا کر دی ہے، جب اللہ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ اپنے نفس میں ایک طرح کی طہارت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے وقت نزا کی تکلیف ہے، اسے رکھا گیا ہے عالم جاکنی میں، آدمی کی تطہیر ہو جاتی ہے گناہوں سے، چونکہ اس وقت جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، اور اللہ کی یاد اسے تطہیر کی طرف لے جاتی ہے۔ جب اس سے بھی انسانوں کی تطہیر نہیں ہو پاتی تو عالم برزخ میں طرح طرح کی مشکلات اسے پیش آتی ہیں تاکہ تطہیر ہو سکے، پھر اس سے بھی تطہیر نہ ہو سکے پھر تو پھر ائمہ طاہرین کی شفاعت رکھی گئی ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی تطہیر ہو جائے، تطہیر ہو جائے گی تو آدمی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ جب آدمی نجس ہوتا ہے اور اس قابل نہیں رہ جاتا کہ نہ شفاعت ائمہ کام آ سکے، نہ عالم برزخ کا عذاب اس کی تطہیر کر سکے، نہ جاکنی کے عالم میں نہ بیماریاں، تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کافرین کے لیے عذاب خالدہ کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے کفر پہ باقی رہتے ہیں اور ان کے نفس میں کفر کی نجاست باقی رہتی، وہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ورنہ عام گناہگاروں کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ اللہ کی بنا اس پہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے، بلکہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اس کے بندے اس کے بن کے رہیں، اور جو مقام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا اور پسند کیا ہے اسی مقام کو بندے حاصل کر سکیں، اور اس کی جگہ جنت ہے۔ آدمی چونکہ مختار ہے اس لیے تو جنت و جہنم اس کے عمل پہ منحصر ہے، ورنہ اللہ کی بنا اس پہ ہے کہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے سکے اور ہر طرح کی آسائش فراہم کر سکے، یعنی جنت میں داخل کر سکے۔
قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، لہٰذا اس اعتبار سے اگر مسئلے نظام حکومت کو دیکھا جائے تو زمین پر نظام خلافت ہی حاکم ہونا چاہیے، تو پھر شیعہ کیسے نظام امامت کی بات کرتے ہیں؟
یہ سوال مسلمانوں کے ذہن میں بہت آتا ہے، ہمارے صاحبان علم، طلاب اور عوام کے ذہن میں بہت آتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جو یہ دو لفظ پائے جاتے ہیں، امام اور خلیفہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب خداوند عالم نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بس ہمارے درمیان میں خلافت ہی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے امامت کا، امام، تو یہ لفظ امام کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، اور مذہب شیعہ لفظ امام کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں کے معنی پر، دونوں کی ذمہ داریوں پر اور دونوں کی کوالٹیز پر، معنی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے ہر کام کے آغاز اور انجام میں مستخلف انہوں کا تابع ہوتا ہے، یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ اس کا تابع ہوتا ہے، وہ خلیفہ بنانے والے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لہذا خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے اسے خلیفہ بنایا ہے اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ اس وجہ سے کہ خلیفہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس نے اس کو اپنا جانشین بنایا ہو، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، یعنی میں اپنے صفات کا مظہر بنانے والا ہوں، یعنی میں ایسی مخلوق، ایسا انسان بنانے والا ہوں کہ جس میں میری تمام کی تمام صفات متجلی ہوں گی۔ تو خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی نے اپنا جانشین بنایا ہو۔ لیکن امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کے اس سے اعلیٰ اور بالا معنی پائے جاتے ہیں۔ خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ جس وقت پیغمبر اکرم مدینے سے کہیں جایا کرتے تھے تو اپنا کسی کو بھی خلیفہ بنایا کے جایا کرتے تھے۔ اب وہ خلیفہ رسول اسلام جیسا ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خلیفہ عام خلیفہ ہوتا تھا۔ لیکن امام ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی اور دینی تمام ضرورتوں کو لوگوں کی پورا کرتا ہے، جو تمام کے تمام مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم خلیفہ نہیں تھے بلکہ جناب ابراہیم امام تھے۔ امامت کا وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت پر غالب ہوتا ہے، نبوت سے بھی افضل ہوتا ہے اور رسالت سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ایک انسان میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام میں دونوں چیزیں پائی جاتی تھیں، وہ امام بھی تھے اور وہ رسول خدا کے خلیفہ بھی تھے۔ اسی وجہ سے امام کا درجہ بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن خلیفہ کا اس کے بنسبت بہت نیچا درجہ ہوتا ہے۔
کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے ہیں، اور جو ان میں تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ ہی حساب نہیں کیا جاتا۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے، اور کیا اس پر قرآنی آیت سے دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ تقیہ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تقیہ کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے، تقیہ کا حکم سنت پیغمبر نے دیا ہے، لہذا جو بھی قرآن اور سنت پیغمبر کو مانتا ہے، اپنے کو سچا مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے اس حکم قرآنی پر عمل کرے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جو تقیہ ہے وہی نفاق ہے، شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں لہٰذا وہ منافق ہوتے ہیں۔ دیکھیے تقیہ اور نفاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تقیہ ایک الگ چیز ہے اور نفاق اور منافق ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نفاق یہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر ہو لیکن زبان پر ایمان ہو، تقیہ اس کے برعکس ہے، انسان کے دل میں ایمان ہے لیکن مصلحتاً انسان کی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے۔ تو اس بنا پر تقیہ الگ ہے اور نفاق الگ ہے۔ تقیہ کا حکم حدیث میں بھی وارد ہوا ہے، تقیہ کا حکم قرآن کریم میں بھی وارد ہوا ہے۔ تقیہ کے سلسلے میں پہلی حدیث جس کو شیخ مظفر علیہ الرحمٰ نے عقائد امامیہ میں کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں التقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ لا دینا لمن لا تقیت لا، جو انسان تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اصلاً بے دین ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہوتا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب اعتقادات میں اس طریقے سے عبارت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں انہا واجبتن، تقیہ کا موضوع اگر فراہم ہو جاتا ہے تو تقیہ کرنا انسان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں من ترکہا کانا بمنزلت من ترک الصلاح، جو انسان جان بوجھ کے تقیہ کو چھوڑ دیتا ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے نماز کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہیں دو احادیث جس کو میں نے تقیہ کے ضمن میں عرض کیا، اس کے علاوہ سینکڑوں احادیث آپ کو کتب احادیث پہ ملیں گی جو تقیہ سے متعلق ہیں۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پر تقیہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے انسان کو تقیہ کرنا چاہیے، جس میں آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں مومنین کو چھوڑ کر، اور جو انسان اس کام کو انجام دے گا اس نے الہی فعل کو انجام نہیں دیا بلکہ شیطانی فعل کو انجام دیا ہے۔ پھر یہ جملہ ہے الا ان تتقوا منہم تقا، لیکن اگر بطور تقیہ ان سے مل رہے ہو، ظاہری تعلقات رکھے ہوئے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب عمار یاسر کے قضیے میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے تقیہ فرمایا اور آپ نے اب تقیہ کر کے اپنی جان کو بچا لیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 104 میں آپ ملاحظہ کیجئے گا، جس میں اللہ نے یہ کہا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی، جو انسان ایمان کے بعد کفر اختیار کرے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ جملہ بھی تقیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے اور وہ حالت مجبوری میں کلمہ کفر کو زبان پہ لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی کا نام تقیہ ہے۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
زہد یعنی سادہ زیستی، اگر اسلامی تعلیمات انسان کو زہد و سادہ زیستی کی دعوت دیتی ہے تو پھر وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا اختراع کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اس میں ایک طرح کا تضاد نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں مشخص کرنا پڑے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں، زاہد کسے کہتے ہیں. یہ لغت میں بعض لغت میں جو معنی کیے ہیں، جیسے المنجد میں جو معنی کیے ہیں، اس نے کہا ہے کہ ترک دنیا لتخلل العبادہ، یعنی دنیا کا ترک کرنا کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے. اس نے دو چیز کو اس تعریف میں دو چیز کو الگ الگ کر دیا ہے، کہ دنیا اور ہے اور آخرت اور ہے. دنیا کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ دنیا ہے، آخرت کے لیے جو کام کیا جائے گا اس کا نام عبادت ہے. کہہ رہے زاہد وہ ہے جو تمام دنیا کو ترک کر کے وہ لگ جائے کس میں؟ عبادت کے، آخرت کے امور میں. اسلام یہ تعریف اصل میں مسیحیت کی تعریف ہے، یہ سرکہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعریف جو ہے وہ یہ روحانیت کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے، اور اسلام بالکل اس کے مخالف ہے. اسلام کہتا ہے لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں ہے اصلاً. بس یہ تعریف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بہت سے مکاتب فکر جس کو دنیا کہتے ہیں کہ اسلام اس کو عین عبادت سمجھتا ہے. مثال کے طور پر تجارت ہے، زراعت ہے، یہ تمام چیزیں انسان نوکری کرتا ہے، یہ سب چیزیں جو کرتا ہے ہم اس سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کس ہدف کے تحت ہے، کس ہدف کے لیے کر رہا ہے. اگر انسان زراعت کر رہا ہے یا جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے، کشاورزی کر رہا ہے، یعنی یہ ساری عمر جو انجام دے رہا ہے زندگی کے، وہ اگر اس لیے کر رہا ہے کہ نان و نفقہ بچوں کا فراہم کر سکے اور جو ہے وہ معاشرے کی اقتصاد کو مضبوط کرے، اللہ کے لیے اگر یہ سارے کام ہوں تو یہی عین عبادت ہے، اس کا یہ عبادت سے جدا نہیں ہے. اس لیے کہ زاہد جو معاشرے میں جس کو زاہد کہتے ہیں اور جو اسلام یعنی جس کو زاہد کہتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. زاہد جو معاشرہ ہمیں کہتا ہے ہر وہ آدمی جو کم پر قناعت کرے اسے زاہد کہتے ہیں، لیکن اسلام ہر کم پر قناعت کرنے والے کو زاہد نہیں کہتا ہے. بلکہ زہد کا تعلق مثلا مال ہے، ثروت ہے، دولت ہے، ان تمام چیزیں یا پوسٹ و مقام ہے، یہ تمام چیزیں سب سے پہلے پوچھا جائے گا کس ہدف کے تحت ہے. اگر اللہ کے لیے ہے، اگر اس کا ہدف جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا یعنی ہدف جو ہے وہ اللہ ہے، تو یہی عین عبادت ہے، یہی زہد ہے. لیکن اگر حتیٰ عبادت ہو، اگر انسان عبادت کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مگر اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ زہد نہیں ہے، وہ زاہد نہیں ہے. وہ تو یہ بہت فرق ہے. زاہد کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اسلام میں جو کہا ہے، اسلام میں یہ دیکھا کہ ہدف کیا ہے. اگر مقصد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرے گا وہی زہد ہے، اور اگر اللہ کے لیے کام نہ ہو تو وہ زہد کے بالکل منافی ہے. مثال کے طور پر اب یہ کہ ٹیکنالوجی وغیرہ انسان اگر زاہد ہو جائے گا تو اس سے منافعات رکھتا ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، منافعات قطعاً نہیں رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیے ایک فردی زندگی ہے اور ایک ہے کہ دوسرے کے لیے کام کرنا. مولا کائنات نان اور روٹی کھاتے تھے، نان کھاتے تھے یعنی جو کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، لیکن کام کتنا کرتے تھے وہ دیکھیے، جو ہے وہ زراعت بھی کرتے تھے، وہ کنواں بھی کھودتے تھے، وہ پانی بھی ڈالتے تھے. یہ سب چیزیں وہ اختیارات میں آئیں گی، یہ ساری چیزیں مولا کائنات خود کرتے تھے. حتیٰ ملتا ہے روایت میں کہ مولا کائنات جاتے تھے، کام کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پورا پورا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو ایک کم قناعت کرنا ہے زہد، لیکن کس ہدف کے تحت، کس ہدف کے تحت انسان کر رہا ہے؟ اگر یہی چیزیں اللہ کے لیے ہیں تو عین زہد اور عین عبادت ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو حتیٰ عبادت نماز روزہ بھی ہو تو وہ بھی زہد نہیں ہے، وہ بھی دنیا داری ہے. لہذا ہمیں مشخص کرنا پڑے گا زاہد کسے کہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ہدف کیا ہے. اگر ہدف اللہ کے لیے ہے تو وہی زہد ہے، اگر ہدف اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ زہد نہیں ہے بلکہ دنیا پرستی ہے. اسی لیے جس وقت ایک شخص آیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور وہ زہد پہ بحث کرنے لگا تھا، امام نے فرمایا کہ اگر زہد سے مراد یہی ہے جس کو تم کہتے ہو تو یہ بتاؤ جناب یوسف جب زندان سے باہر آئے تھے تو انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یعنی جناب یوسف آ کے کتنی بڑی پوسٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے خزانہ داری کی وزارت دے دی جائے. خوب قرآن نے اس کو نقل بھی کیا ہے اور قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یوسف جو ہے دنیا پرست نہیں تھے، وہ خدا پرست تھے. پس خدا نے یعنی جو اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ لذت پرستی, یعنی خود انسان کا انسان ہم وغم دنیا نہ ہو, لذت پرستی شہوت پرستی یہ زہد کے منافی ہے. لیکن اگر انسان دنیا حاصل کر رہا ہے دوسری چیزوں کے لیے, عبودیت و بندگی کے لیے, تو یہ عین زہد عین عبادت ہے. جیسے کہ جناب جو ہے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ جو ہے اتنی بڑی حکومت رکھنے کے باوجود روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چٹائی بن کے اپنا جو ہے وہ نان و نفقہ جو ہے وہ حاصل کرتے تھے اور سادی روٹی کھاتے تھے. لہذا یہ سب اختراعات اصلا منافعت نہیں ہے زہد کے, بلکہ یہ معاون ہیں, زہد معاون ہے اختراعات کے.
ایک عورت اپنے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنا پسند کرتی ہے, اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیوی کے لیے شوہر کی جانب سے اظہار محبت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت ہی اہم سوال ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اور اسی طرح سے زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کس طریقے کا ہونا چاہیے. جس دیکھیے اس میں ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تخلیقی اعتبار سے فرق ہے عورت اور مرد میں, یعنی مرد کی جو تخلیق ہے وہ مختلف ہے کس سے, یعنی عورت سے. عورت کے اندر اللہ نے یہ قدرت دی ہے, عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بچے کو جنم دے سکتی ہے, بچے کو دودھ پلا سکتی ہے مثلاً, لیکن یہ صلاحیت مرد کے اندر نہیں ہے. لیکن بالعکس مرد میں کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو مثلاً عورت کے اندر نہیں ہے. مثلاً مرد کا جو مجسم ہوتا ہے, جو سٹرکچر ہے مرد کا ذاتی طور پہ, وہ عورت کے سٹرکچر سے, عورت کے جسمانی ساخت سے مختلف ہوتا ہے اور بہت ہی سخت ہوتا ہے, بہت ہی دشوار, چونکہ اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو بہت سارے امور میں باہر رہنا پڑتا ہے. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ بہت بھاری بھرکم بوجھ اٹھا سکتا ہے, لیکن عورت کے جسم میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے. لہذا زیادہ جذبہ عورتوں میں پایا جاتا ہے, مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے, لیکن غلبہ جذبے کا ہی ہوتا ہے. زیادہ تر مہر و محبت اور مہربانی, ہمدردی, بخشش, جود و سخاوت, اس کی پیاسی ہوتی ہے مثلا عورتیں. مرد اگر چاہے تو مرد کے سامنے اگر اظہار بھی نہ ہو, لیکن عورت چاہتی ہے کہ اس کے سامنے اپنا شوہر اظہار کرے کہ اس سے وہ محبت کرتا ہے. عورت جو ہے عشق کی تمنا کرتی ہے, مرد جو ہے وہ شہوتوں کے پیچھے رہتا ہے, لذتوں کے پیچھے ہوتا ہے. مرد جو ہے وہ عورت کو پسند کرتا ہے, پھر اس کا انتخاب کرتا ہے, لیکن عورت اس بات کے لیے ترستی ہے کہ وہ مرد اسے درک کرے اور اس کے ساتھ محبت کرے. یہ فرق ہے جو پایا جاتا ہے. لہذا عشق کا جو رشتہ ہے, محبت کا رشتہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان, وہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. لہذا اظہار کرے اس محبت کو. روایتوں میں بھی آیا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 میں روایت ہے, یہ بہت ہی پیاری روایت ہے جس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے. فرماتے ہیں قول الرجل للمرأه انی احبك لا يذهب من قلبها ابدا. ترجمہ یہ ہے کہ انسان یعنی ایک شوہر اپنی زوجہ سے یہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تم سے پیار کرتا ہوں, مجھے تمہارا عشق ہے, یہ بات اس عورت کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی. وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتی ہے, ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اس کے قلب سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی. لہذا اظہار کرنا یعنی اپنی بیگم کے سامنے, زوجہ کے سامنے اظہار کرے, وہ اس بات کے لیے تڑپتی ہے, ترستی ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں نبی پاک ایک اور حدیث پاک میں کہ کلما ازداد لعبد ایمانا ازداد حب للنساء, جتنا انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ انسان کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اب جو اپنی زوجہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہوگا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کا زیادہ درجہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ایمان میں اس کے اضافہ ہوا ہے۔ اب جو محبت نہیں کرتا اس طریقے سے، اظہار سے کتراتا ہے، یا اس طریقے کا جس طرح نبی پاک تقاضا کرتا ہے شوہروں سے کہ وہ اپنی بیگموں سے اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کرے، اگر نہیں کرتے تو ان مردوں کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ایمان میں کہاں پہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سب مردوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے زوجہ کے ساتھ حسن سلوک اور حسن محبت سے پیش آئے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.